الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بحمزه ونفثه ونفثه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صحیح بخاری کی دوسری روایت کے حوالے سے جس میں عبد الرحمن کے بارے میں ان پر جو حکم لگایا ہے بعض محدثین رحمہ اللہ نے ضعف کا اس کا جائزہ لے رہے تھے کہ ان جروح کی اور اس ان پر تضعیف کے اقوال کی پوزیشن اور نوعیت کیا ہے. اب اس کے پہلو بپہلو یہ بھی دیکھیں کہ عبد الرحمن کی توثیق کن حضرات نے کی ہے اور وہ کلمات کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی حدیث سے استدلال کرنا یہ بجائے خود امام بخاری کی طرف سے اس راوی کی کیا ہے توثیق ہے, جس طرح کل بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. امام حاکم ہیں, انہوں نے المدخل الی الصحیح لکھی ہے جو چار جلدوں میں چھپی ہے, اور المدخل میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ تجبہل بخاری فی مواضع کثیرہ, کسی ایک مقام پر نہیں بہت سے مقام پر امام بخاری نے ان سے استدلال احتجاج کیا ہے. یوں امام حاکم نے یہ بات کہہ کے گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نوائی کی ہے. امام یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے روایت لی ہے, اور امام یحییٰ بن سعید قطان کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ وہ ثقات سے روایت لیتے ہیں, ضعفاء سے روایت نہیں لیتے. یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ان سے لینا عبدالرحمن کی کیا ہے توثیق ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَسْبُهُ کہ یحییٰ بن سعید قطان نے اس سے روایت لی ہے, اور اس کا یہ روایت لینا عبد الرحمن کے لیے کیا ہے کافی ہے. یعنی گویا کہ یحییٰ بن سعید قطان کی اس روایت لینے کی تصدیق تائید اور عبد الرحمن کی حیثیت کو گویا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ الفاظ کہہ کے اس کی حیثیت کو تسلیم کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. یہاں اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھیے کہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں, انہوں نے بھی امام عبد الرحمن بن دینار کو کیا کہا ہے صدوقن, یعنی ان کی بھی توثیق کی ہے صدوق کہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے کہا ہے لا بأس بہ مقارب الحدیث. اور امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے فتح الباری کے مقدمے میں, وہ کہتے ہیں وقد احتج بہ البخاری و ابو داود و نسائی و ترمذی, وقد احتج بہ البخاری اور اس کے ساتھ بخاری و ابو داود و نسائی و ترمذی, کہ امام ترمذی امام نسائی امام ابو داود امام بخاری نے عبد الرحمن سے کیا کیا ہے استدلال کیا ہے. گویا یہ اشارہ ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان محدثین کا امام بخاری کے علاوہ اس کی روایت سے استدلال کرنا یہ ان کی طرف سے کیا ہے توثیق ہے. بلکہ آپ اگر دیکھیں فہرست نکال کے بھی یا عبد الرحمن کی روایات جو دامت ترمزی میں ہیں تو آپ کو ملے گا کہ امام ترمزی عبد الرحمن کی روایت کی تصحیح کرتے ہیں کہ اس کی روایت صحیح ہے. کہیں کسی جگہ حسن صحیح بھی انہوں نے ان کی روایت کو کہا ہے. تو گویا امام ترمزی بھی اس کی روایت اس کو کیا ہوئے, اس کے موثقین میں ہوئے. اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے, امام ابو القاسم قاسم بغوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا ہے تہذیب میں, ہی حافظ نے ان کا یہ قول نکل کیا ہے کہ وہ صالح الحدیث ہیں. اور پھر حافظ زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عبد الرحمن کو من تقل ما فیہ وہو موثق اس رسالہ ایک رسالہ لکھا ہے مستقر, کہ جن راویوں پر کلام کیا گیا ہے اور وہ ہیں ثقہ. اور حافظ زاہبی نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ علل اقل اس کی روایت حسن درجے سے کم نہیں ہے. ان راویوں کو زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں جمع کیا ہے من تقل ما فیہ وہو موثق میں. اور عبد الرحمن کا ذکر خیر وہ اس رسالے میں بھی حافظ زاہبی نے ذکر کیا ہے, جس سے آپ ان توثیق کے کلمات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعد نے جرح کی ہے, لیکن یہ نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تنہا عبد الرحمن کو سکہ کہنے والے ہیں, بلکہ امام بخاری کے اساتذہ بھی اس کو سکہ کہنے والے ہیں, اور بہت سے معاصرین بھی وہ عبد الرحمن کی روایت کو کیا کہتے ہیں, صحیح کہتے ہیں اور ان سے استدلال کرتے ہیں. یہاں اس پر جو تفصیل سے بحث کی ہے وہ ہمارے حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. شیخ البانی نے ضعیفہ میں اسی روایت کی تیسری جلد میں اور صفحہ نمبر 464 میں 1299 روایت ہے, اس میں اس روایت پر اس حصے پر نقد کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں, اور اس کے متعلق جو میں نے بات عرض کی ہے وہ بھی ذکر کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں, تاکہ یہ ساری بات آپ کو کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو آپ کے کانوں تک پہنچ تو پائے. اب یہ اس پر غور کیجیے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبداللہ اس راوی پر یحییٰ بن معین, ابو حاتم, ابن حبان, ابن عدید, دارقطنی اور حافظ ابن حجر نے کلام کیا ہے. فرماتے ہیں فبل جملہ فضوف و حاضر راوی باد اتفاق اولائک الائمہ علیہ امر لا ينبغي ان يتوقف فيه باحث او يرتاب فيه منصف. یہ بڑی لفظ بڑے خوفناک لفظ ہے اور قابل غور لفظ ہے. کہتے ہیں کہ کوئی باحث اس میں کوئی شک نہیں کرے گا کہ فل جملہ یہ راوی کیا ہے, ضعیف ہے, اور اس کی صحت سے توقف کیا جائے گا. لا ينبغي ان يتوقف فيه باحث, کوئی بھی اس بارے میں کوئی بحث کرنے والا توقف اس موقف میں جو میں نے ذکر کیا ہے اس کو قبول کرنے میں توقف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جناب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جرح کی بنا پر انہوں نے صحیح بخاری کی اسی لفظ پر جرح کی ہے. اب اس حوالے سے ہم کچھ باتیں آپ کے گوش گزار میں آپ کے سامنے عرض کرنی چاہتا ہوں. رہی بات علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی, تو کہتے ہیں اوردہ الذہبی ذہبی فی الضعفاء وقال وثقہ وقال ابن معین فی حدیث ضعف وطبنا علی فی الکاشف قول ابی حاتم فی ترجینہ, کہ علامہ ذہبی نے اس راوی کو مغنی میں ذکر کیا ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا نا میزان کے ساتھ ضعفاء میں علامہ ذہبی کی المغنی بھی ہے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو غصے کا اس کی توثیق کی گئی ہے, لیکن ابن معین نے کہا ہے کہ اس کی حدیث میں ضعف ہے, اور کاشف میں بنیاد رکھی ہے, قول نقل کیا ہے اس پر امام ابو حاتم کا. یعنی کاشف میں جو ذکر کیا ہے متکلم فیقت کے طور پر تو کس کا قول ذکر کیا ہے, ابو حاتم کا. اور ابو حاتم کے قول کی پوزیشن میں پہلے وعدے کر چکا ہوں یا نہیں, کہ لا یکتب حدیث ہو لا یکتب جو بھی یکتب حدیث ہو کہ قول کی پوزیشن اصولاً نقداً درایتاً اس کی حیثیت اور اس کی نوعیت کیا ہے, یہ بات ہے. دوسری بات سوال یہ ہے کہ کیا علامہ ذہبی نے زوفا میں مغنی ہی کے بارے میں یہ بات کہی ہے, مغنی میں صرف غصے کا کہا ہے, حالانکہ مغنی ہی میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور میزان میں خود کہا ہے کہ یہ صالح الحدیث ہے, یہ راوی کون ہے؟ صالح الحدیث ہے. اب معلوم نہیں کہ مغنی بے اکتفا کر کے صرف میزان سے صرف نظر کر کے غصے کا کہ جو ضعف میں کمزور جو توثیق میں کمزور ترین لفظ ہے اس کا سہارا کیوں لیا گیا جبکہ صالح الحدیث اس کے مقابلے میں ایک واضح موقف خود میزان میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے. اور اسی میزان میں حافظ ذہبی یہ بھی لکھتے ہیں کہ حدث عنہ یحیی بن سعید ما تعنته فی الرجال, کہ یحیی بن سعید قطان متشدد ہونے کے باوجود وہ اس سے روایت کرتے ہیں. بات سمجھے کہ ذہبی یہ بھی کہتے ہیں کہ متعنت ہونے کے باوجود یحیی بن سعید اس سے کیا کرتے ہیں؟ روایت کرتے ہیں. اور آپ سے میں عرض یہ بھی کر چکا ہوں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ روا عنہ یحیی بن سعید, اور پھر وہ کیا ہے؟ فیکفی ہے, یہی بات اس کی توثیق کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. تیسری بات اس میں اور یہ بھی ہے آگے کہ عبد الرحمن کو خود علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوان و زوفا میں بھی ذکر کیا ہے, صرف مغنی میں تو نہیں ذکر کیا. اب دیکھتے ہیں کہ دیوان و زوفا میں کیا کہا ہے. دیوان و زوفے میں کہتے ہیں ثقاتن, میزان میں ہے صالح الحدیث, لیکن دیوان و زوفا میں کیا ہے؟ ثقاتن. قال ابن معین فی حدیث ہی ضعفن, اختلاف دیا, ابن معین کی رائے ذکر کی, لیکن اپنا موقف کیا کیا؟ ثقاتن. اب کیا مغنی میں ذکر کرنے سے ہی کافی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ علامہ ذہبی کی اس کے بارے میں موقف کیا ہے؟ دوسری کتابوں کو بھی دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ باحث کو جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ باحث کے نزدیک اس بات کی کوئی گنجائش نہیں, تو باحث کو صرف مغنی دیکھنی چاہیے یا میزان اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ دیوان الضوفاء اور اس کے ساتھ من تکلم فیہ وہو موثق وہ بھی دیکھنی چاہیے؟ کوئی اور کتاب نہیں باحث کو دیکھنی چاہیے؟ کیوں جی حضرت شیخ صاحب, اور کتابیں بھی دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے؟ ساری کتابوں میں دیکھا جائے کہ کیا موقف ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا, بالخصوص من تکلم فیہ وہو موثق میں جو ان کا موقف ہے وہ تو ان کے موقف سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو حسن الحدیث سے کسی اعتبار سے بھی کم نہیں سمجھتے. جہاں تک علامہ ذہبی کے قول کے سہارا لینے کی بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کی. اب آگے چلیے, شیخ نے دوسری بات کہی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جی حافظ ابن حجر نے کہا ہے صدوقن یخطئ, تقریب میں, تقریب میں کہا ہے صدوقن یخطئ, اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نقل کر کے حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر نقد کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر کے اس الفاظ جس راوی کے بارے میں صدوقن یخطئ کہتے ہیں اس کے بارے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے؟ صرف اسی جگہ کو تو نہیں دیکھنا چاہیے, دوسرے محل اور دوسرے مقام اور دوسرے راویوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک راوی تو حق سے تنقید نہیں بننا چاہیے نا, اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ دوسرے راوی بھی تو دیکھنے چاہیے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ البانی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کلام ایک اور راوی کے بارے میں کہا ہے, اور شیخ فرماتے ہیں صدوقن یخطئ فحسب مثلہ ان یحسن حدیثہ, کافی ہے اس کے لیے جس کے بارے میں حافظ نے صدوقن یخطئ کہا ہے کہ اس کی حدیث کی کیا کی جائے؟ تحسین کی جائے, اس کی حدیث کو حسن سمجھا جائے. اسی طرح ایک اور جگہ لکھتے ہیں حسن الحدیث انشاءاللہ, صدوقن یخطئ جس کے بارے میں کہا جائے اس کی روایت انشاءاللہ کیا ہے؟ حسن الحدیث ہے.
عبد المجید بن عبد العزیز کے بارے میں حافظ ابن حجر نے یہی کہا ہے صدوقن یخطئ. شیخ البانی فرماتے ہیں فمثلہ حسن الحدیث انشاءاللہ اذا لم یخالف، جب مخالفت نہ کرے تو یہ راوی کیا ہے؟ حسن الحدیث ہے. اسی طرح ماقل بن عبید اللہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی صدوق حسن کہا. شیخ فرماتے ہیں فمثلہ یکون حدیثہ فی مرتبۃ الحسن لذاتہ او لغیرہ، ایسے راوی کی روایت حسن لذاتہ ہی ہے یا علی الاقل حسن لغیرہ ہی کے درجے کی ہے. یہ تمام مثالیں ذکر کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ صدوق یخطئ کا جو لفظ ہے یہ ایسے راوی کے روایت کو حسن کہا جاتا ہے بشرطے کہ وہ مخالفت نہ کرے اور کوئی قرینہ اس کی روایت کی قبولیت کا نہ ہو. اب دیکھیں اسی ضمن میں شیخ اربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ امام علی بن مدینی کا قول صدوق اور امام بغوی کا قول صالح الحدیث ائمہ جارحین کے قول کے خلاف نہیں. پر سنیے، کیونکہ صدوق سیء الحفظ کے اور یہ صدوق صدق اور سوء حفظ کے منافی نہیں، مگر یہ فرق بہرحال ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے صدوق صالح الحدیث لا باسب ہی کہا ہے انہوں نے سوء حفظ کی طرف نسبت نہیں کی. امام بخاری، امام نسائی، ابو داود، ترمزی، انہوں نے بلا تفریق عبد الرحمن سے استدلال کیا ہے. امام شیخ مرحوم نے فرمایا ہے کہ امام بغوی کا قول شاذ ہے، اس کی توثیق کا قول شاذ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صرف بغوی کا قول ہے یا کسی اور نے بھی یہی بات فرمائی ہے. حالانکہ علامہ ذہبی نے بھی میزان میں وہی بات کہی ہے جو علامہ بغوی نے کہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ صالح الحدیث ہے. اس لیے امام بغوی کا صالح الحدیث کہنا یہ شاذ نہ کہا رہا، اس کو غابی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا ہے. اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا بھی محل نظر ہے کہ جارحین اکثر و اعلم، کہ جرا کرنے والے وہ اکثر ہیں اور جرا تعدیر کے علم سے کچھ زیادہ جاننے والے ہیں، اور جارحین جرا تعدیل کرنے والوں کی تعداد کا تقابل بھی آپ کے سامنے ہے. اس سے بھی بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے امام دارقطنی وغیرہ کی جرا کے جواب میں بس یہی کچھ کہا ہے کہ اس سے یحیی قطان کا روایت لینا راوی کی توثیق کے لیے کافی ہے. حالانکہ انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا ہے وقال ابن المدینی صدوقن، اور یہ بھی کہا ہے احتج بہ البخاری و ابو داود و نسائی و ترمذی. یعنی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام یحیی بن سعید کا روایت لینا اس کو تو قبول کر لیا، لیکن حدیث ساری میں اس کی تائید میں جو باقی توثیق کے کلمات تھے ان سے صرف نظر کیا ہے شیخ البانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے. بلکہ اور خود فتح الباری جلد اول صفحہ 278 میں فرماتے ہیں تو قد تقلم فیہ بعضہم لکنہ صدوق، اسی راوی کے بارے میں پہلی جلد میں ایک یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض نے کلام کیا ہے. اب دیکھیے شیخ فرماتے ہیں کہ اکثر راویوں نے کلام کیا ہے، جبکہ حافظ کیا کہتے ہیں؟ بعض نے کلام کیا ہے. دونوں میں فرق تو ہے نا، بعض نے کلام کیا ہے لیکن کیا کہتے ہیں؟ لکنہ صدوق. غور فرمائیے کیا کہا گیا ہے کہ بعض نے اکثر نے نہیں، بعض نے اکثر نے نہیں کلام کیا ہے لیکن ہے وہ صدوق. اور فتح الباری میں فرماتے ہیں عمدۃ البخاری، ایک اور جگہ پر کہ عمدۃ البخاری فیہ کلام شیخ علی ابن المدینی، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قابل اعتماد قول کس کا ہے؟ ان کے استاد امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ علیحدہ علیحدہ مقامات پر حافظ ابن حجر جہاں جہاں امام بخاری اس کی روایت لائے ہیں وہاں حافظ نے ان مقامات پر باقاعدہ اس راوی کا کیا کیا ہے؟ دفاع کیا ہے. اب آگے دیکھیے، مگر امام بخاری اعتماد کی اس کے ساتھ انہوں نے ابن معین کی جرا کا جواب بھی دیا ہے جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود فرمایا جاتا ہے کہ حافظ ابن حجر جرا کا جواب نہیں دیتے. اب آپ بھی غور کریں کہ یہ کہنا کہ حافظ نے جرا کا جواب نہیں دیا, جبرا کا جواب دیا یا نہیں دیا, وہ یحییٰ بن معین کی جرا کا جواب دیتے ہیں اور علی بن مدینی کی تصدیق اور توحید کو امام بخاری کے موقف کا کے لیے بنیاد قرار دیتے ہیں. اور آخری بات یہ بھی کہی گئی کہ امام دارقطنی نے صحیح بخاری کی ایک روایت میں عبد الرحمن کی زیادت پر تفرد کی بنا پر تنقید کی ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اس اعتراض کا اعتراف کیا ہے. قارئین کرام, یہ ہے وہی روایت ہے جس جو ہمارے زیر بحث ہے. اولاً عرض ہے کہ حافظ ابن حجر کے نزدیک جب راب عبد الرحمن صدوق ہے اور کہا ہے کہ ائمہ محدثین نے اس سے استدلال کیا ہے, تو ایسے ثقہ اور صدوق راوی کی زیادت جب اوثق کے منافی نہ ہو تو حافظ ابن حجر کے اصول جو انہوں نے شرح نخبۃ الفکر میں ذکر کیا ہے کہ ثقہ اور صدوق کی زیادت جب اوثق کے مخالف نہ ہو تو وہ کیا ہوگی, مقبول ہوگی. اب جیسا کہ انہوں نے شرح نخبۃ الفکر اور مقدمہ فتح الباری کی آٹھویں فصل میں ذکر کیا ہے, حافظ صاحب نے امام دارقطنی کے اعتراض کے جواب میں یہ لطیف بات بھی کہی ہے کہ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار یا تل کلام علیہ, کہ اس پر کلام آگے تراجم کے ذمن میں آئے گی. اور جب تراجم کے ذکر میں بات آئی ہے تو وہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کو شبوب کہا ہے اور اس کے جواب اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے. اب اتنی حقیقت کے باوجود یہ سمجھا جائے اور یہ کہا جائے کہ حافظ نے صرف کیا کیا ہے, صدوق کہا ہے اور اس پہ اعتراضات کا جواب نہیں دیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ امر واقعے کے مناسب یہ بات نظر نہیں آتی. حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق بھی کی ہے, توثیق بھی کی ہے, صدوق کہا بھی ہے اور جو جرا ہے اس پر اس کا جواب بھی دیا ہے. اب اس کے بارے میں ایک اور بات دیکھیے, شیخ البانی نے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ یہ روایت اس لیے بھی ضعیف ہے کہ امام مالک نے موطا میں یہی روایت حضرت ابو ہریرہ سے یعنی اسی سند سے آگے موقوف ذکر کی ہے, مرفوع ذکر نہیں کی. یہ جملہ کیا ہے, موقوف ہے, اور عبد الرحمن بن دینار عبداللہ بن دینار اس کو کیا کرتے ہیں, مرفوع ذکر کرتے ہیں. یہ اعتراض ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اور اسی طرح یہی اعتراض ہے علامہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی. عرض ہے کہ بلا ریب موطا امام مالک میں یہ روایت موقوف ہے, وہ عبد الرحمن کی طرح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے, مگر موطا میں موقوف یہ روایت حکمن مرفوع ہے. یہ موقوف ہے لیکن حکمن کیا ہے, یہ روایت مرفوع ہے, حقیقتاً مرفوع نہیں, لیکن موطا کی روایت حکمن مرفوع کیوں ہے کہ اس میں آخرت کے ثواب اور اجر کا ذکر ہے. آخرت کے اجر و ثواب کا جہاں ذکر آتا ہے موقوف روایت میں بھی, سبھی حضرات کہتے ہیں کہ وہ روایت کیا ہوتی ہے, حکمن مرفوع ہوتی ہے. اب اس کے ایک حصہ جو اس کے بعد کا ہے وہ بھی مرفوع ہے, اور اس کا پہلا حصہ جس کو امام مالک نے موقوفاً روایت کیا ہے, جس کو عبداللہ بن دینار حقیقتاً مرفوع ذکر کرتے ہیں لیکن وہ حکمن کیا ہے, حکمن وہ بھی مرفوع ہے, اس اعتبار سے اعتراض ہے. لیکن روایت کا پورا حصہ اور اس کا حکمن مرفوع ہونا یہ خود ایک قرینہ ہے کہ یہ روایت کا حصہ بھی حکمن مرفوع درست ہے. دیکھیے عرض ہے کہ بلا ریب امام مالک نے یہ روایت ذکر کی ہے. مرفوع و موقوف کے الفاظ میں ایک فرق حقیقتاً مرفوع اور حکمن مرفوع ہونے کا ہے, کیونکہ اس میں کلمہ خیر پر ثواب اور غلط اور اللہ کی ناراضی کے کلمے پر جہنم کے جانے کا ذکر ہے, اس لیے موقوف بھی حکمن مرفوع ہے. ثانیاً امام بخاری اسے مطابعتاً ترجمۃ الباب کے تحت پانچویں نمبر پر لائے ہیں. اس روایت کو کہاں لائے ہیں, مطابعتاً روایت کے پانچویں درجے میں لائے ہیں, اور اس سے پہلے اسی مفہوم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت میں اس زیادتی کا ذکر موجود ہے. اور اس کی مطابقت میں یہ روایت ہے جسے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے. یعنی امام بخاری نے یہ روایت کیسے ذکر کی ہے؟ مطابقتاً ذکر کی ہے. اس متن کی دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. بات سمجھ رہے نا؟ بخاری میں موجود ہے. اور یہ جو جس پر نقد ہے یہ کون سی روایت ہے؟ مطابقتاً ہے, اصالتاً, استدلالاً. اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا. ثالثاً, علامہ ابن عبد البر نے معطا کی اسی روایت پر بحث کرتے ہوئے امام مالک سے ایک راوی نے جس کی توثیق نہیں کی گئی اسے مرفوع بھی بیان کیا ہے. امام مالک سے یہ روایت معطا میں کیا ہے؟ موقوف. لیکن معطا مالک سے ایک روایت میں یہ مرفوع بھی ہے, لیکن امام مالک سے جو مرفوع حصہ ذکر کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ متقلم فی ہے, وہ غلط ہے. لیکن یہ بات ساری نقل کرنے کے بعد اب ابن عبد ال برب کیا کہتے ہیں؟ وقد رواہ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار ان ابی ہے مرفوعن. کوئی بات سمجھے؟ امام مالک کی روایات کی تنقید تجزیہ کرتے ہیں ابن عبد البر, کہتے ہیں کہ امام مالک سے یہ روایت موقوف ہے, لیکن ایک راوی اس کو کیا کرتا ہے؟ امام مالک سے مرفوع بیان کرتا ہے. لیکن امام مالک سے جو مرفوع بیان کرتا ہے وہ راوی درست نہیں ہے. یہ بات پوری کہنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو عبد الرحمن جو امام مالک کے معاصر ہیں, عبد الرحمن بن عبداللہ, وہ اس روایت کو کیا کرتے ہیں؟ مرفوع بیان کرتے ہیں, اور اس پر کوئی اعتراض ابن عبد البر نہیں کرتے. تو عبد الرحمن بن عبداللہ کی روایت کو گویا ابن عبد البر نے بھی قبول کیا ہے, انہوں نے اس روایت کو گویا قبول کیا ہے. اس کے بعد اپنے اسلوب کے مطابق اسے اپنی سند سے روایت کیا ہے. ابن عبد البر نے باقاعدہ اپنی سند سے عبد الرحمن بن عبداللہ کی روایت کو ذکر کیا ہے اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. ان کی یوں خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو امام بخاری کی طرح صحیح سمجھتے ہیں, قابل اعتبار سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. جب بالخصوص جبکہ وہ معطا میں ایسی موقوف مرفوع روایت کو حکمن مرفوع سمجھتے ہیں. اب دیکھیے ایک روایت آئی ہے, مثلا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, تو رد و اعمال الناس فی کل جمعہ, کہ ہر جمعے کے روز اعمال جو ہے نا وہ پیش کیے جاتے ہیں. یہ روایت معطا میں موقوف ہے. امام دارپوتنی نے اس روایت کو کتاب العلل میں ذکر کیا ہے, اور علل میں کہا ہے کہ جو اثبت راوی ہیں, جو زیادہ ثقہ راوی ہیں, وہ اس روایت کو کیا کرتے ہیں؟ موقوف ذکر کرتے ہیں نسبتاً مرفوع ذکر کرنے کے. یہ سارا اعتراض وہاں بھی امام دارپوتنی کا نقل کرنے کے بعد ابن عبد البر لکھتے ہیں, امام مالک کے جمہور تلامذہ اسے موقوف بیان کرتے ہیں, البتہ ابن وہب امام مالک سے مرفوع بیان کرتے ہیں. اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ اس قسم کی بات رائے اور قیاس سے نہیں کی جا سکتی, اور امام مالک کے اجل اصحاب میں ابن وہب اسے مرفوع بھی بیان کرتے ہیں. گویا جو موقوف ہونے کا اعتراض تھا اس کا جواب یہاں بھی ابن عبد البر نے اسی طرح دیا ہے کہ یہاں یہ روایت کیا ہے؟ حکمن مرفوع ہے, اور امام مالک سے ان کے شاگرد جو ہیں وہ اس کو موقوف بیان کرتے ہیں. امام مالک کے شاگرد اس کو موقوف بھی بیان کرتے, مرفوع بھی بیان کرتے, یعنی وہی اسلوب بیان ہے امام علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا جو عبد الرحمن بن عبداللہ کی روایت کے بارے میں ہے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت جو معطا میں نساء قاسیات آریات یہ معروف روایت ہے کہ الفاظ مرفوع مروی ہے. علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ معطا اور امام مالک کے تمام تلامذہ سوائے عبداللہ بن نافع کے موقوف ہی بیان کرتے ہیں. علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں یہ تو ممکن نہیں کہ ابو ہریرہ اپنی رائے سے یہ بات کہیں, لہذا یہ توفیقاً توقیفاً کیا ہے؟ حکمن مرفوع ہے. اسناد کے اعتبار سے اس نوعیت کا اختلاف ذکر کرنے کی گنجائش نہیں, لیکن متن کے اعتبار سے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. اسناد کے اعتبار سے تو گنجائش ہے لیکن متن کے اعتبار سے نہیں ہے. علامہ ابن عبد البر نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. حیرت ہے کہ علامہ البانی نے معنوی طور پر اسے صحیح بخاری اور مسلم میں ابو سلمہ ان ابی ہریرہ کی حدیث سے اختلاف کو عبد الرحمن کے ضعف کی دلیل بنایا ہے مگر یہ نہیں دیکھا کہ تقریباً وہی لفظ تو موطأ کی روایت میں بھی ہیں. اس میں کیا وہم امام مالک کا ہے؟ امام مالک کی روایت موقوف صحیح مگر ہے تو بہرحال توقیفی جس میں رائے اور قیاس کا کوئی دخل نہیں مگر افسوس کہ اس حقیقت کو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نظر انداز کر گئے ہیں. قارئین کرام اب آگے آتے ہیں تیسری روایت. یہ تھی دوسری روایت جس کے بارے میں شیخ نے کہا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے. میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ عبداللہ عبد الرحمن بن عبداللہ کے ضعف کی بنیاد پر جو اعتراض وارد کیا گیا ہے وہ اتنا وزنی نہیں ہے. اگر یہ روایت موطأ میں موقوف ہے تو وہ موقوف روایت بھی حتماً کیا ہے؟ مرفوع ہے. اب آئیے تیسری روایت جو شیخ ابو سفیان مصطفیٰ نے کہا ہے کہ وہ روایت جو ہے نا اس کا بھی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جسے امام بخاری نے ابی ابن عباس بن سہل عن ابیہ عن جدہ کی سند سے کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے. اور کس باب میں؟ باب اسم الفرس والحمار, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا نام کیا تھا, گھوڑے کا نام کیا تھا. تو اس کے ضمن میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام اس گھوڑے کا لحیف تھا. یہ روایت ہے ابی ابن عباس سے. اور امام دارقطنی نے بھی اس روایت پر اسی ابی کی وجہ سے اعتراض کیا ہے الزامات و تتبع میں اور کہا ہے کہ یہ ابی جو ہے وہ ضعیف ہے. بلا شبہ ابی پر کلام ہے, بلا شبہ ابی پر کلام ہے, لیکن کیا ابی ایسا ضعیف ہے کہ جس کی روایت علی الاطلاق ضعیف ہے؟ وہ قابل قبول بالکل نہیں ہے اور اس کی روایت مردود روایت میں شامل ہوتی ہے. یہ پوزیشن بھی ابی کی یہاں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ, پہلے تو یہ دیکھیں کہ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اسی ابی کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے. ابن عدی نے اسی ابی کے بارے میں کہا ہے یکتب حدیثہ. علامہ مغلطائی نے اور حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے دونوں نے ذکر کیا ہے قواہ الدارقطنی, کہ دارقطنی نے اس کو قوی کہا ہے. یہ قول امام دارقطنی کی کتاب میں نہیں ملتا لیکن یہ دونوں حضرات مغلطائی بھی اور ذہبی بھی امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب کرتے ہیں. اور اسی طرح اسی راوی کو حافظ ذہبی نے من تکل مفیہ وہو موصب میں بھی ذکر کیا ہے. اور علامہ ذہبی نے یہ کہا ہے ابی وَإِن لَمْ يَكُن بِسَبْتِ فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ, اگرچہ یہ راوی ثبت نہیں ہے, اتنا پکا نہیں ہے, لیکن اس کی حدیث کیا ہے؟ حسن ہے, یہ حسن الحدیث ہے. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں, میزان میں بھی یہی کہتے ہیں اور من تکل مفیہ وہو موثق میں بھی یہی بات امام دارقطنی نے کہی ہے. اور اس کے بارے میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو جرا نقل کی ہے اس جرا کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ وہ نسائی کہتے ہیں کہ لیسا بالقوی ہے. اب آپ کو کل آپ سے عرض کیا تھا کہ لیسا بالقوی کی بالخصوص نسائی کی جو جرا ہوتی ہے وہ جرا راوی کی تضعیف کی علل اطلاق دلیل نہیں ہوتی بلکہ ایسے راوی کی روایت اعلیٰ درجے کی قوی ہونے کی نفی ہوتی ہے اور وہ علی الاقل حسن درجے سے بھی کم نہیں ہوتی. یہ ہے اس کے جرا اور تعدیل کے اقوال کے تناظر میں. حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں وَقَدْ قِيلَ فِي الْجَمَاعَ, خود کہتے ہیں وَقَدْ قَالَ قِيلَ فِي الْجَمَاعَ لَيْسَ بِالْقَوِي وَاحْتُجَّ بِهِ, ایک جماعت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راوی لیسا بالقوی ہے لیکن اس سے استدلال بھی کیا جاتا ہے, احتجاج بھی کیا جاتا ہے. وَحَاذَا النَّسَائِيُّ قَدْ قَالَ فِي عِدَةٍ لَيْسَ بِالْقَوِي وَيُخَرِّجُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ قَالَ قَوْلُنَا لَيْسَ بِالْقَوِي لَيْسَ بِجَرْحٍ مُفْسَدٍ, کہتے ہیں کہ امام نسائی خود لیسا بالقوی کہتے ہیں اور اپنی سنن میں اس راوی سے روایت بھی کرتے ہیں. یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ جرا ایسی نہیں ہے جس سے جرا راوی بالکل قابل اعتبار نہیں رہتا. حافظ دابی رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہ بھی کہا. اب حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں, وہ بھی فرما لم یکن بالقوی جرح مردود غیر مبین السبب, یہ جرا مردود ہے, اس میں کسی سبب کا ذکر نہیں کیا گیا. پھر یہی حافظ رحمت اللہ علیہ یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فتاوی میں بھی کہی ہے کہ لیسا بالقوی کی جرا جو ہے نا یہ راوی کے علی الاطلاق ضعف کی کا سبب نہیں ہے. اس کی اور بھی مثالیں میں نے یہاں دی ہیں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ یہ ساری بحث نقل کرنے کے بعد کہ یہ راوی اس دائرے میں نہیں ہے کہ اس کی روایت کو علل اطلاق ضعیف قرار دیا جائے, علل اقل یہ راوی حسن الحدیث ہے, یہ بات کہنے کے بعد پھر فرماتے ہیں وانضاف الی ذلک انہ لیس من احادیث الاحکام فلہذہ السورۃ المجموعیہ حکم البخاری بصحتہ. یہ روایت یہ بھی پیش نظر رہنے والی بات ہے کہ اس روایت کا تعلق احکام سے کسی حکم کے استخراج استنباط کا نہیں ہے, عمل اس پر نہیں, بلکہ کیا ہے ایک خبر ہے, ایک خبر ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے, تاریخ سے ہے. اور یہ بھی علماء محدثین کے نزدیک طے شدہ بات ہے کہ احکام کی روایت میں وہ تشدد کرتے ہیں اور تاریخ کی روایت میں اتنا تشدد نہیں کرتے. امام بخاری نے تاریخ کی روایت گویا سمجھ کے عبی کی اس روایت پر اعتماد کیا ہے, بات سمجھے یا نہیں, کہ تاریخ کی روایت سمجھ. اب بخاری میں روایت تو ہے لیکن یہ نقطہ پھر ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اس روایت کا تعلق احکام سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے, تاریخ سے ہے. اور یہ طے شدہ بات ہے تمام کے نزدیک, امام احمد بھی امام بخاری بھی. بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیح کی شرط رکھی لیکن ادب المفرد بھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے نا, ادب المفرد بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جزء رفع الیدین جزء القراءات وہ بھی امام بخاری کی, تو کیا ان میں تمام روایات صحیح ہیں؟ نہیں, متکلم فی بھی روایات اس میں موجود ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایات صحیح ہے, جو احکام سے متعلق ہے وہ بھی صحیح ہے, جو تاریخ سے متعلق ہے وہ بھی قابل اعتبار ہے, وہ بھی اس دائرے میں نہیں ہے کہ ان کو علی الاطلاق ضعیف کہا جائے. جس راوی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے وہ راوی علی الاطلاق ضعیف نہیں ہے, اس کا مطابع بھی موجود ہے, اس کا بھائی عبد المحمن وہ اس کا مطابع موجود ہے لیکن وہ مطابق قابل اعتبار نہیں ہے. امام بخاری کا اعتماد عبد المحمن پر نہیں ہے, عبی پر وہ ہے. اور حافظ نے وضاحت کی ہے کہ تاریخ کی روایت ہونے کے بنا پر آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتماد کیا ہے محدثین کے اس اصول کی تناظر میں کہ تاریخ کی روایت میں اتنی شدت نہیں ہوتی جتنی احکام کی روایت میں. تو یہ ہے وہ تین روایات جس کے بارے میں شیخ نے کہا تھا کہ ان تینوں کے بارے میں میرے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے. لیکن اب آپ کے سامنے یہ حقیقت میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان تین روایات کے بارے میں یہ سمجھنا کہ جواب نہیں ہے, اس کا بھی جواب ہے, اور یہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جن کو علل اطلاق ضعیف قرار دیا جائے اور ان کو مردود روایتوں میں شمار کیا جائے. امام دارقطنی رحمت یعنی کہ یہ راویوں کے بارے میں یہاں یہ بھی بات دیکھنے کی ایک ہے کہ کلام نقل کرنے میں کلام نقل ہو جاتی ہے, جرا نقل کر دی جاتی ہے, لیکن دیکھنا چاہیے کہ وہ جارے نے تو نقل جرا کر دی, باقی حضرات نے کیا کہا ہے. جیسے عبداللہ بن دینار کے بارے میں امام دارقطنی نے کہا کہ باقی حضرات نے مجروح کہا ہے, امام بخاری نے اس پر اعتماد کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ صرف امام بخاری نے اعتبار نہیں کیا, باقی اور بھی اعتبار کرنے والے اور اعتماد کرنے والے موجود ہیں. اب اس کی ایک اور مثال دیکھیے. اسحاق بن محمد بن اسماعیل ایک راوی ہیں فروی, امام دارقطنی کہتے ہیں ضعیف وقد روا عنہ البخاری ویوبخونہ فی ھذا. اب یہ بڑا سخت کلام ہے. امام دارقطنی کہتے ہیں کہ اسحاق بن اسماعیل, اسحاق بن محمد بن اسماعیل یہ ضعیف ہے, امام بخاری نے اس سے روایت لی ہے, لیکن امام بخاری کے خلاف ہیں دوسرے. یوب خون کیوں اس کو سکا کہا ہے اور کیوں اس پر اعتماد کیا ہے, توبیخ کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں حضرات محدثین امام بخاری پر. اللہ اکبر کبیرہ. الموقدہ حافظ رحبی رحمت اللہ علیہ کی چھپی ہے. الموقدہ پر حواشی ہیں شیخ سلیم حلالی کے, یہ شیخ شریف حاتم کی حواشی سے بھی الموقدہ چھپی ہے. شیخ سلیم حلالی نے اسی زمن میں بحث کرتے کرتے اس راوی کا ذکر کیا ہے اور امام بخاری پر اعتراض کیا ہے, اور اعتراض کے لیے امام دارقطنی کی اسی کلام کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ دیکھو جی یہ امام دارقطنی کیا کہتے ہیں, ضعیف ان, اور دوسرے کیا کرتے ہیں, یوب بخون, اس کی توبیر اچھا نہیں کیا. اب آپ ہم آتے ہیں کہ کیا 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 ہے, اس راوی کو کیا کہا ہے. اب دیکھیے ابو حاتم کیا کہتے ہیں, ابو حاتم کہتے ہیں صدوقن لیکن ذہب بصرہ فربما لقنا وکتبہ صحیحا. سمجھے بات, صدوقن لیکنہ ذہب بصرہ, بتلایا تھا نا نگاہ ظاہر ہونے کی وجہ سے حافظہ وہ نہیں رہتا, لیکن کتاب کی روایت کیا کہتے ہیں وہ صحیح ہے, حافظہ نہیں رہا, ضعیف ہو گئے, کمزور ہو گئے. اب زوف کا قول کب ہے, جب حافظہ خراب ہوا, جب کتاب ضائع ہو گئی, ورنہ وہ کیا ہے, اصل کیا ہے, راوی کیا ہے, صدوق ہے. ابن حبان نے بھی ثقات میں اس کو ذکر کیا ہے. اب پوزیشن سمجھیے, ابن حبان نے بھی اسی راوی کو کس میں ذکر کیا ہے, کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے, اور حافظ رحمت اللہ علیہ نے یہ نقطے کی بات کہی ہے کہ امام بخاری نے اس پر اعتماد کیا ہے کہ انہ اخذ عنہ من کتابہ قبل ذهاب بصرہ, کہ امام بخاری نے اس کی نگاہ ضائع ہونے سے پہلے جو جب صحیح پوزیشن تھی ان کی کتاب سے روایت لی ہے. اب بات سمجھے, راوی پر کلام موجود ہے, امام دارقطنی نے جو کہا صحیح ہے, حافظہ خراب ہو گیا تھا صحیح ہے, لیکن راوی کی پوزیشن کیا ہے. راوی کی دو حیثیتیں ہیں, ایک حیثیت ہے کہ جب وہ صدوق تھا اور کتاب اس کی درست تھی, اور دوسری پوزیشن وہ جس طرح عبداللہ بن ابی لیلہ کی ہے, جس طرح کل میں نے ذکر کیا تھا کہ پہلے ٹھیک, کتابیں جل جانے کے بعد حافظہ خراب. یہاں بھی اسماعیل کے بارے میں اسحاق بن محمد بن اسماعیل کی پوزیشن بھی یہی ہے, گویا امام بخاری نے اسماعیل اسحاق سے روایت کب لی ہے, صحیح میں اعتماد کب کیا ہے, جب اس کا حافظہ خراب نہیں تھا, اس کی کتاب سے یہ روایت کرتا تھا. لیکن جب اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھا گیا تو امام بخاری پہ اعتراض داغ دیا شیخ سلیم حلالی نے. بات سمجھے, شیخ سلیم حلالی نے اعتراض داغ دیا, نقل کر دیا, جس طرح عبارت تھی یہ امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ کی حرف بار اسی طرح نقل کر دی, لیکن یہ نہ دیکھا کہ اس راوی کی پوزیشن امر واقع کے طور پر وہ کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ راوی کے بارے میں یہ تو نہیں ہے کہ کسی میں جرح ہے ہی نہیں, لیکن یہ ضرور دیکھنا جرح چاہیے کہ جرح کی پوزیشن کیا ہے, جرح کی پوزیشن کیا ہے. جب تک یہ بھی پیش نظر نہ رکھا جائے اس وقت تک راویوں کے بارے میں بھی انسان کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں آپ صحیح حضرات کے بارے میں, آپ حضرات صاحب کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں. یہاں یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ اسی قسم کے اعتراضات کے حوالے سے کچھ باتیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اسی طرح حافظ زہلی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور حافظ کہنا چاہیے کہ ہمارے شیخ عبد الرحمن معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تنقیل میں کہی. مثال کے طور پر یہ جو اس قسم کے متکلم فی راوی ہیں ان کے بارے میں حافظ ذیلی کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں صاحب الصحیح رحمہم اللہ اذا اخرج لمن تكلم فيه فانهم ينتقون من حديثه ما توب عليه وظهرت شواهده وعلم ان له اصلا ولو يرون ما تفرد به سيما اذا خالف الثقات. کہتے ہیں کہ جن ان متکلم فی راویوں سے محدثین یہ شیخین روایتوں کا کیا کرتے ہیں, انتقا کرتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں, اور ایسے راوی کی روایت وہ قبول نہیں کرتے جس میں بالکل شذوذ اور نقارت پائی جاتی ہو. یہ نصف الرایہ میں پہلی جلد صفحہ 341 میں انہوں نے کہا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ السَّيِّئِ إِذَا رَوَوْا لِمَنْ تُكَلَّمَ فِيهِ فَإِنَّهُمْ يَدْعُونَ مِنْ حَدِيثِهِ مَا تَفَرَّدَ بِهِ وَيَنْتَقُونَ مَا وَافَقَ الثِّقَاتِ وَقَامَتِ الشَّوَاهِدُ عِنْدَهُمْ. اور یہی بات حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بھی اور تہذیب السنن میں بھی کہی ہے, اور شیخ البانی شیخ عبد الرحمن امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسنہ مختلف فی راوی ہے اسی کے بارے میں امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ مِنْ حَمَلَتِ الْحَدِيثِ وَحُفَّاظِهِمْ اسْتَقْصَى فِي انتقاد الرواتِ مَسْتَقْصَاهُ محمد بن اسماعیل البخاری. کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جتنا احتیاط طریقہ راویوں سے روایت لینے میں امام بخاری نے اختیار کیا ہے کسی اور نے وہ طریقہ روایت راویوں سے روایت لینے میں اختیار نہیں کیا. کہتے ہیں ما امامتہ و تقدمہ فی معرفت الرجال و علل الحدیث ثم انہ اعتمد فی ھذا الباب علی حدیث عبداللہ ابن المسنہ عن سمامہ عن انس فاخرجہ فی الصحیح و ذلک لکثرت الشواہد لحدیثہ بہذا الصحہ. یہ بات معرفہ میں بھی کہی ہے, خود معرفہ ان کی کتاب ہے المعرفہ والسنن, اور اسی کے حوالے سے نصب الرایہ میں بھی مولا علامہ ذیلی نے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسنہ متکلم فی ہے, بخاری کا راوی ہے, لیکن وہ روایت کس سے کرتے ہیں, سمامہ ان انس سے کرتے ہیں, اور سمامہ ان کے عزیز تھے, اور سمامہ کی روایت میں امام بخاری نے کئی مقامات پر استدلال کیا ہے عبداللہ بن مسنہ کی اسی روایت پر, اور ایسی کوئی روایت نہیں ہے عبداللہ بن مسنہ کی جس میں اس کی نقارت منقول ہو اور امام بخاری نے اس منکر روایت پر اعتماد کیا ہو. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے ائمہ حدیث اور محدثین رحمہ اللہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے متکلم فی روایت راویوں کی روایت کا کیا کرتے ہیں, انتخاب کرتے ہیں, چناؤ کرتے ہیں. ہم راوی پر کلام دیکھ کے ہیں جب اپنے ظرف کے مطابق کلام سے متاثر ہوتے ہیں, امام بخاری کے اسلوب جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی پہلی جلد میں اسی عبداللہ بن مسنہ کی روایت پر بہت بہت اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس کو درست قرار دیا ہے امام بخاری کی اسی بیان کردہ روایت پر. کس صفحہ میں؟ پہلی جلد صفحہ 199 میں. تفصیل کی یہاں اب گنجائش نہیں ہے, انہی چند باتوں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اور ایک آخری بات اسی حوالے سے وہ یہ بھی آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو متکلم فی راوی ہیں ان کے بارے میں علامہ ہاضمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے اما ابداء البخاری و مسلم کتابہما حدیث نفر نوسب الی نوع من الضعف فظاہر ھذا غیر انہ لم یبلغ ضعفہم حدا یرد به حدیثہ ما ان لا نقر بان البخاری کان یرا تخریج حدیث ہی من ینسب الی نوع من انواع ضعف ولو کان ذوفھا اولائے قد ثبت عنده لما خرج حدیثهم. یہ بات علامہ ہاضمی نے کہی ہے, کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کا اپنی کتابوں میں ایسی جماعت ایسے راویوں سے روایت لینا جن کے بارے میں کسی نوعیت کا ذوف منسوب ہے, یہ ایک امر ظاہر ہے کہ منسوب ضعیف یعنی ذوف ان راویوں کی طرف نسبت کی گئی ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں مگر ان کا یہ ذوف اس حد تک نہیں ہے کہ راوی کو کہا جائے متروک قرار دے دیا جائے. کلام کا ہم انکار نہیں کرتے, راویوں میں کلام موجود ہے, لیکن وہ کلام کیا راویوں کو متروک قرار دیتا ہے؟ کسی اور نے اس کی بالکل تصحیح نہیں کی اور اس کی تصدیق اور توثیق نہیں کی؟ فرماتے ہیں ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے. اگر ایسا راوی ہوتا تو امام بخاری کبھی بھی اس پر اعتماد نہ کرتے. شروط الائمہ میں علامہ ابو بکر الحاضمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی مجموعی طور پر راویوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے, اور یہی بات پھر ہمارے اصول کی کتابوں میں علامہ سیوطی نے بھی علامہ سخاوی نے بھی اور دوسرے حضرات نے بھی کہی ہے, جن کی ساری تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک کہنا چاہیے کہ قاعدے اور ضابطے کے طور پر یہ بات ان راویوں کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہمارے اسناد کی خدمات سے استفادے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کی جہود علمیہ کو سمجھنے کی بھی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
ہاں جی صحیح مسلم کی ایک حدیث پر اعتراض کے حوالے سے ایک سوال ہے. امام ابن تیمیہ پر امام ابن تیمیہ وابن القیم وغیرہم حتی ابن الحسینی رحمہ اللہ اعترض علی حدیث صحیح مسلم وہو خلق اللہ التربۃ یوم السبت وقال فی الحسینی.
سمجھ گئے. شیخ الاسلام نے بھی اعتراض کیا, حافظ ابن قیم نے بھی اعتراض کیا, حافظ ابن کثیر نے بھی اعتراض کیا کہ خلق اللہ یوم السبت کی یہ جو روایت مسلم میں ہے یہ درست نہیں ہے. لیکن یہ روایت درست ہے, شیخ الاسلام کا اور باقی دونوں بزرگوں کا بھی یہ اعتراض درست نہیں ہے. شیخ عبد الرحمٰن معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے الانوار الکاشفہ میں اس پر سیر حاصل باس کی ہے. حتیٰ کہ علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فیض الباری میں بھی اور ان کی ایک اور کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت درست ہے. حتیٰ کہ علامہ سہیلی نے روض العنف میں بھی اس روایت کی تصحیح کی ہے, اور اس جو اعتراضات اور خدشات قرآن مجید کی ظاہر آیت کے منافی سمجھتے ہوئے کیے ہیں ان کا جواب علامہ سہیلی نے بھی دیا ہے. اور علامہ سہیلی کا وہ جواب, بلکہ علامہ سہیلی نے تو تعجب کا اظہار کیا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ روایت تو صحیح طور پر بہت سی احادیث کے موافق ہے, جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ ان صحیح احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں. علامہ سہیلی نے بہت بڑھ کے اس روایت کے بارے میں روض العنف میں بات کی ہے. صحیح یہی ہے کہ یہ روایت بھی ضعیف نہیں ہے. شیخ الاسلام نے ظاہر الفاظ کی وجہ سے یہ بات سمجھی ہے. الجواب الصحیح لمن بدل عن دین المسیح اس میں بھی, البدایہ میں بھی, اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں بھی اس روایت کا پر اعتراض کیا ہے معلوم شد, لیکن یہ اعتراض درست نہیں.
احسن
اللہ علیکم.
ایک سوال ہے شیخ, وہم والے الفاظ الگ بات میں بیان کرنا اگر اسلوب بخاری ہے
میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ایک روایت ہے امام بخاری کے اسلوب کی اور ایک ہے امام بخاری کے استدلال کی. راویوں کے وہم کا انکار بحیثیت راوی کے ہے, بحیثیت امام بخاری کے استدلال اور اسلوب کے نہیں ہے. راوی پر وہم کا انکار نہ امام بخاری کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں, بات سمجھے نا. لیکن جس اسلوب میں امام بخاری اس روایت کو اور اس وہم کو اس کے مد مقابل روایت لکھتے ہیں, اس راوی کی برعکس دوسرے راوی کی روایت سے, جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اس روایت میں اس لفظ میں راوی سے جو تسامح ہوا ہے, جو وہم ہوا ہے, اس کا ادالہ دوسری جگہ خود امام بخاری نے کر دیا ہے. جس طرح کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے میں نے یہ بات کہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک لفظ کے وہم سے ساری روایت کا انکار کرنا کوئی انصاف نہیں ہے. بات سمجھے نا, ایک لفظ کے وہم سے, اور پھر جہاں وہم ہوا ہے وہ مارز استدلال میں بھی امام بخاری میں پیش اس کو نہیں کیا.
امام بخاری کی شخصیت پر دو سوال آئے ہیں اعتراض کے حوالے سے, کہ انہوں نے شاعری جیسی عظیم سنت پر عمل نہیں کیا, جو محدث خود حدیث پر عمل نہیں کرتا, اس کی بیان کی ہوئی احادیث کی کیا حیثیت ہے؟
بس میں تو یہی کہوں گا کہ جس بھائی نے یہ سوچا ہے انہوں نے امام بخاری کا ترجمہ نہیں پڑھا, امام بخاری نے شادی کی ہے, بلکہ انہوں نے تو اپنے شاگرد سے اللہ اکبر سیر و عالم النبلاء دیکھیں, سیر میں بڑی عجیب بات اپنے شاگرد محمد بن ابی حاتم البراق سے کہی کہ میری بیوی ہے ایک لونڈی بھی ہے, دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو, وہ عبد الرحمن بن عوف والا طریقہ آج ہم اختیار کر لیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کو کہا تھا نا صحابی نے, جب اخی بھائی بھائی بنایا تھا نبی علیہ السلام نے مواخات قائم کی تھی, تو اس کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا اپنے براق سے کہ میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اگر بیوی پسند ہے, تم نکاح کر لینا, لونڈی ہے تیرے حق میں دے دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں نکاح ہی نہیں کی.
جی محترم شیخ, صحیح بخاری کے بعض روایات ایسے بھی ہیں کہ جنہیں خود امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے, اس کی وضاحت فرمائیں.
اللہ اکبر کبیرہ, میں نے تو کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کتاب الضعفاء میں وہ بھی ہیں جو صحابہ ہیں, تو ذکر کیا تھا, نام بتلائے تھے یا نہیں, تو صحابی ضعیف ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اب میں نے تین چار صحابہ کا ذکر کیا تھا, ویس کرنی کا بھی ذکر کیا تھا, پہلے یہ دیکھو الضعفاء میں ذکر کیوں کیا ہے. جب تک وہ نہ سمجھا جائے, میں نے اسی لیے کہا تھا کل بھی یہ خبردار کیا تھا کہ صحابی بھی جس کو جرا نہ سمجھی جائے اس کا امام بخاری کا مقصد کچھ اور ہے, اس سے خبردار کرنا ہے کہ اس صحابی سے روایت تو ہے لیکن اس روایت میں کلام صحابی پہ اعتراض نہیں ہے, اسی طرح راوی پہ اعتراض نہیں ہے.
جو ہر عام و خاص کی دسترس میں ہیں اور اہل حدیث مکتبوں میں بھی یہ کتابیں موجود ہیں, جس کو کچھ جہال پڑھ کر بخاری مسلم اور دیگر کتب احادیث پر شکوک و شبہات عوام الناس سے پھیلاتے ہیں, اس بارے میں نصیحت فرمائیں.
یہ چیز اہل علم کی ہے, عامۃ الناس کی نہیں ہے, یہ بات درست ہے, حقیقت ہے, عامۃ الناس کے یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے. عامۃ الناس اگر ان اردو کتابوں کو پڑھیں گے تو چونکہ اصول سے اور حقیقت سے واقف نہیں ہوتے, اس لیے وہ کم ظرفی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے بدزنی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے اردو خواں طبقے کو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اصل مراجع جب تک انسان نہ دیکھ لے یا شیوخ سے ان باتوں کو سمجھ نہ لے, اس وقت تک کوئی رائے از خود قائم کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. شواہد اور مطالعات میں بھی جو روایت لائی ہے امام بخاری نے جن راویوں سے, وہ راوی ایسے نہیں ہے کہ جو متروک ہے, وہ حسن حدیث سے کم نہیں ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ بخاری مسلم کی موجودگی میں دیگر کتب احادیث کی ضرورت کیوں پیش آئی, یعنی دیگر کتب احادیث کیوں لکھی؟
وہ اللہ کے بندو, ہر ایک نے اپنی روایت اپنی احادیث جمع کی ہیں, جتنی روایات ملی ہیں. امام بخاری نے تو اہتمام کیا ہے صحت کا, ایز اے صحت لکھی ہے. امام مسلم نے اعتبار کیا ایز اے صحت کا, اور اسی سے ایک خو اور ایک اسلوب یہ ملا کہ صحیح احادیث کو جمع کیا جائے. باقی دوسرے حضرات نے اپنی تمام مرویات کو جمع کیا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہے میں سمجھتا ہوں کہ جن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فن کے لیے اس علم کے لیے منتخب کیا ہے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معمولات کو اور ارشادات کو کیا ہے محفوظ کر دیا ہے کسی اعتبار سے بھی ہے. اب اس کو بعد میں دیکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ یہ انتساب نبی علیہ السلام کا قولن یا فعلن یہ کس دائرے اور کس درجے میں آتا ہے. یہ حفظ حدیث کا ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے تمام نے اپنی اپنی سی کوشش کی ہے.
احسن اللہ علیکم شیخ, سوال ہے کہ شیعہ جو حال یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں شیعہ روایت موجود ہیں.
بنتی راویوں کے بارے میں کل میں باپ سے بات عرض کر چکا ہوں کہ بنتی راوی وہ شیعہ ہوں معتدلی ہوں یا اپنے کیا ہے مرجیہ ہوں, اصل چیز ان میں صداقت کی ہے, صدق کی ہے, عدالت اور ضبط کی ہے. اگر ضبط ہے عدالت کے اعتبار سے فسق تو ہے, لیکن وہ فسق میں نے یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک فسق ہے نافرمانی کا, ایک فسق ہے اعتقاد کا. اعتقاد کے فسق میں تاویل کی گنجائش ہونے کی وجہ سے ان کی روایت کو قبول کیا گیا ہے, لیکن ہاں فسق ہے اللہ آپ کا بھلا کرے گناہ کے ارتقاب کی وجہ سے عدالت مجرور ہوئی ہے وہاں اس کی روایت کو قبول نہیں کیا گیا.
السلام علیکم,
اگر آپ نے صحیح سمجھا ہے تو نقل کر دیں, بسا اوقات یہ ہوتا ہے. میں نے تو یہ بھی تجربہ کیا ہے, مجھے پچھلے دنوں پتہ نہیں ایک ساتھی نے کو مسئلہ بتلایا میرے حوالے سے, اب ذہن میں نہیں آ رہا, وہ کہنے لگے کہ یہ ہم نے میرا نام لیا کہ اس سے پوچھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ درست ہے. آشا وکاللہ میں نے اس کے بارے میں کبھی بھی درستگی کا تاثر نہیں رکھا, وہ مسئلہ بالکل میرے ذہن میں نکل گیا ہے. تمہارے آپ سے بھی ایسے ہی ہیں تو وہ بالکل نکل گیا ہے. اس نے کہا کہ جناب ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا ہے, میں نے کہا کہ میں نے تو یہ کبھی بھی مسئلہ میں نے تو اس کے برعکس بات بتلائی ہے کہ یہ مسئلہ جائز نہیں ہے, اب یاد نہیں رہا. ہاں آگے بات, وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں جا کے یہ جو عمرہ کیا جاتا ہے جارانہ سے یا مسجد عائشہ سے, ہم نے مولوی صاحب نے کہا ہے جائز ہے. میں نے کہا بھی میں نے آج تک کسی کو یہ جواد کا فتوا نہ میں نے جب بھی گیا ہوں نہ میں نے کیا ہے نہ کسی کو جواد کا فتوا دیا ہے. مسئلہ یہ ذہن میں آ گیا, پتہ نہیں اس نے کیسے نقل کر دیا ہے. اگر یہ نقل کرنا ہے تو صحیح نقل کرنا چاہیے, ہے وہم کا شکار ہو کے نقل نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر, اور جلسہ استراحت کے لیے دوسری حدیث صحیح ہے. ہاں بتلانا یہ تھا کہ جلسہ استراحت کی روایات دوسری ہیں, لیکن اس میں یہ روایت کا راوی کا واقعہ ہے.
اصول کافی کی احادیث
کس کی روایت ہے؟ اصول کافی کی روایتیں کس سے ہیں؟ وہ تو اعتراض کرتے ہیں جعفر صادق سے روایت ہی نہیں لی امام بخاری نے, وہ تو یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے تو جعفر امام جعفر صادق سے روایت نہیں لی, تو اصول کافی کی روایتیں کہتے آ گئے. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ثقات سے روایتیں تو نہیں لی نا, سب ثقہ راویوں سے جو ہے راوی ہیں لی ہیں وہ ثقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ تمام ثقات سے لی ہیں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ تمام صحیح روایتیں جمع کر دی. آج سمجھے یا نہیں؟ نہ تمام صحیح روایتیں اس میں جمع ہیں اور نہ ہی تمام ثقاتی روایات صحیح بخاری میں. یہ بہت سے حضرات نے حتیٰ کہ امام بخاری پر اعتراض کرنے والے حنفیوں نے بھی یہ اعتراض کیا کہ دیکھو جی امام بخاری نومبر ہم وہاں سے روایت کرتے ہیں, امام جعفر صادق سے نہیں کرتے. انہوں نے بھی اعتراض کیا ہے, شیعہ تو کرتے ہی کرتے ہیں. اور عام سوال ہے ٹیلی فون پہ مجھ پہ کئی ساتھیوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیوں جی حضرت جعفر صادق سے کوئی روایت نہیں ہے. میں نے کہا العدب المفرد میں روایت ہے, صحیح بخاری میں نہیں. بلکہ ایک یہ بھی ایک شگوفہ ہے کہ ابو طفیل عامر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ اسماعیلی نے کہا کہ امام بخاری نے اس سے کوئی روایت نہیں لی, شعبی ہے. اور کیوں روایت نہیں لی؟ حافظ اسماعیلی نے یہ بڑی خطرناک بات کہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان میں تشیع پایا جاتا تھا. یہ حافظ اسماعیلی نے بات ذکر کی ہے, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الارض المفرد میں امام ابو حضرت ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, طفیل بن عامر سے روایت لی ہے صحابی, اور وہی شیعہ تو نہیں ہیں. حضرت علی کے ساتھ موقف تھا, صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے, تو اور بھی تو شیعہ راوی بخاری مسلم میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ جناب ان سے روایت نہیں لی اس لیے کہ وہ شیعہ تھے, یہ حافظ اسماعیلی کا بات درست نہیں ہے. دونوں اعتبار سے نقل کر دی ہے حافظ ابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات, لیکن
شیخنا ابن رشید نے جو امام
مسلم
کے اعتراضات کے جوابات لکھے اس پر آپ نے کچھ عرض کرنا تھا نماز کے بعد, لیکن وہ آپ نے نہیں کیا.
نہیں, وہ میں نے ذکر تو کر دیا ہے کہ ابن رشید کی اس بات کو جو اللہ آپ کا بھلا کرے بگاڑا گیا ہے, وہ اس کے حوالے سے ذکر کر دیا تھا میں نے. یہ عبداللہ قرشی رحم, حافظ عبدالقادر قرشی, اور اس کے بعد مولانا ظفر احمد تھانوی, اور اس کے بعد پھر شیخ ابو بندہ نے جو کچھ کیا ہے اس کی تفصیل میں نے ذکر کر دی ہے, ساتھی نے غور نہیں کیا. ہاں, یہ جدت پسند انکار کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو نہیں ہوا, نبی انبیاء پر جادو نہیں ہوتا. جب فرعون کے دربار میں فرعون کے جادوگروں نے جادو کے لیے رسیاں پھینکی تھی, تو حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام اس سے متاثر ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ قرآن میں ہے یا نہیں؟ ان کی نگاہ میں وہ رسیاں سانپ ہی بنی تھی نا, وہ رسیاں تو نہیں رہی تھی نا. موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہوئے تھے نا, وہ تو اللہ نے فرمایا عصا پھینک دو سب کچھ ہضم ہو جائے گا. ہاں, تو نبی پہ اثر تو ہوتا ہے نا. اب انکار کرے کہ جناب قرآن کے خلاف ہے, قرآن ہی سے تو پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہوا تھا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اگر اثر ہوا ہے تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ اثر صرف اس نوعیت کا تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا, یعنی کام کے کرنے نہ کرنے کے حوالے سے تھا. وہی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نبوت کے ساتھ, باقی معاملات میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ خود حضرت عائشہ جو اس چیز کو بیان کرتی ہیں ان کی ہی یہ وضاحت موجود تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں, یہ بات ضمناً آئی تھی, میں نے اشارہ کیا تھا اس سے. راوی تو مراد ہوتے ہیں کہ راوی بخاری کے ہیں یا راوی مسلم کے ہیں, کہہ دیا جاتا ہے. علامہ ہاشمی بھی اور دوسرے حضرات کہہ دیتے ہیں رجال ہو رجال صحیح ہے, رجال ہو علی شرط بخاری, جس طرح کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف رجال نہیں دیکھتے. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا ہے کہ راویوں پہ کلام ہوتا ہے اور ان راویوں کی روایات کا انتخاب اور چناؤ کرتے ہیں. اب جو متکلم فی راوی ہیں بخاری میں, ان کی حیثیت کچھ اور ہو گئی, دوسری کتابوں میں ان کی روایت کی حیثیت اور ہو گئی. دوسرے حضرات تو جس طرح امام بہکی کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جتنا احتیاط انتقاء چناؤ تتبع امام بخاری کا ہے, باقی حضرات کا وہ نہیں ہے. متکلم فی راویوں سے امام بخاری نے روایات کا انتخاب کیا ہے اور اس کی ضعیف روایات سے ان کا کیا کیا ہے, اعراض کیا ہے. میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوچھا کہ آپ اس سے روایت کیوں نہیں لیتے, تو امام بخاری نے کیا جواب دیا تھا کہ اس کی صحیح اور ضعیف روایات کے مابین میں فرق تمیز نہیں کر پایا, اس لیے میں اس کی کوئی روایت نہیں لیتا. معلوم ہو گیا نا کہ ایسے متکلم فی راوی کی روایات میں امام بخاری کیا کرتے ہیں, انتخاب اور چناؤ کرتے ہیں, لیکن دوسرے یہ احتیاط نہیں کرتے. اس لیے اگر کہہ دیا جائے ایسے راویوں کی روایت کے بارے میں کہ رجال ہو رجال ہو صحیح, تو یہ اس سے لازم نہیں آئے گا کہ اس کی روایت بھی اسی درجے میں ہوگی جو صحیح بخاری کی روایت.
ایک سوال ہے, بخاری مسلم کی احادیث پر اعتراض کرنے والے اپنے مسلک کی ترویج میں عوام کو کس علمی مباحث میں الجھا دیتے ہیں؟ اس صورت میں عوام کو کیسے قائل کیا جائے؟
کس کو قائل کیا؟ عوام کا یہ مسئلہ ہے نہیں. اب یہ اصل بات تو اپنے ایمان اور دیانت کی ہے. ہمیں الدین و النصیحہ پر عمل کرنا چاہیے, خیر خواہی کرنی چاہیے, کسی کو دھوکے میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں دیانت داری سے اسی کو بیان کرنا چاہیے. اس میں اپنی طرف سے اس قسم کی جو ہے نا کہنا چاہیے آراء اور اپنے تحفظات ان کو ملحوظ رکھنا, یہ امانت اور دیانت کے منافی بات.
شیخ مکتب, یہ دوبارہ ہے سوال کل کے حوالے سے, دراست الاسانید کرتے ہوئے متاخر علماء محدثین کے تراجم کہاں ملیں گے؟
اس کے
متاخر علماء محدثین کے,
ہاں دیکھیے سیاستہ کے رجال پر تو بہت کام الحمدللہ ہوا. سیاستہ کے بعد کے جو ہے مثال کے طور پر سنن دار قطنی کے رجال ہیں, بیہقی کے رجال ہیں, بلکہ اس سے بھی پہلے ابن ابی شیبہ کے رجال ہیں, مصنف عبد الرزاق کے رجال ہیں. تو ان رجال کے لیے جو کتابیں ہیں وہ کہنا چاہیے کہ سیاستہ تہذیب کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ سیر و علام النبلاء دیکھیں, ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی العبر دیکھیں, علامہ ذہبی ہی کی تاریخ, تاریخ اسلام جو اصل ماخذ ہے, بنیاد ہے ان کتابوں کا, اس کی مراجعت کریں. اس کے علاوہ تاریخ بغداد میں بہت سے راوی جو ہے نا متاخر کتابوں کے جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں تاریخ بغداد میں. اسی طرح جو شام اور مصر کے راوی ہیں ان کے لیے علامہ سیوطی کی بھی ایک مصر کے رواد پر کتاب ہے, اور امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق بھی اس وقت چھپ چکی ہے, دمشقی رجال اس میں مل جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر جو اصفہان کے ہیں امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اخبار اصفہان, اس میں بھی یہ راوی مشثر آ جاتے ہیں جو سیاستہ کے علاوہ ہیں. ایک بہت بہت بڑا مرجع ہے لیکن افسوس کہ وہ دستیاب نہیں ہے, امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ نیساپور, وہ ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا. اللہ کرے کسی مقبے میں وہ محفوظ ہو اور وہ زیور طبع سے آراستہ ہو جائے تو ہمارے حدیث کے جو اکثر و بیشتر رجال ہیں وہ اسی نیساپور کے علاقے سے وابستہ ہیں, اور اس کا بڑا مرجع وہ ہے لیکن وہ کتاب اس وقت دستیاب نہیں ہے. البتہ بعض حضرات نے یہ کیا کیا ہے کہ متفرق طور پر جو تاریخ کی کتابیں ہیں, مثال کے طور پہ البدایہ ہے یا اسی طرح حافظ ذہبی کی کتابیں ہیں, ان میں جو امام حاکم کی اسی تاریخ نیساپور کے واقعات اور تراجم ہیں مختصر طور پر, وہ ایک ہوشیار ساتھی نے تاریخ ابن تاریخ دمشق کے اپنا تاریخ نیساپور کے نام پہ ایک جلد میں چھاپ دیا ہے. جو واقف نہیں ہے وہ تو سمجھ جاتے ہیں, کتابیں چھپنے میں بڑے 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 گھپلے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے کتاب چھاپ دی کتاب السنن کے نام پر, امام نسائی اپنے کیا نام ہے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ وہاں حاضری کا موقع ملا تو ایک تفسیر چھپی اس کے نام پر, امام طبرانی کے نام پر, قرآن مجید کی تفسیر ہے کس کے نام پر چھپی ہے 6-7 جلدوں میں, ہاں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. وہ ہمارے ساتھی تھے, ہم معرض میں دیکھ رہے تھے کتابیں, تو وہ ایک ساتھی نا لے کے آیا, میں نے کتاب نکالی دیکھا, میں نے کہا میں نہیں لوں گا یہ کتاب, میں نہیں لوں گا یہ کتاب, وضی ہے امام طبرانی کی طرح منسوب ہے یہ کتاب امام طبرانی کی, جیسے جی ان کے نام پہ چھپی ہے. میں نے کہا امام طبرانی کی کتاب اور ساری کتاب بلا سند ہو, یہ نہیں ہو سکتا, دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے بغیر سند کے امام دارالقطنی کو امام طبرانی کو قول ذکر نہیں کر سکتے, آج سمجھے یا نہیں. لیکن دیکھیے طبرانی کے نام پر تفسیر چھپی ہوئی, یار ساتھ بڑے بڑے ہیں, اس لیے کتاب خریدتے ہوئے بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے, بات آئی گئی ہو گئی, ایک دو دن گزر گئے تو یہی بات شام کے وقت میں جا کے شیخ عبد الباری سے اسی ساتھی نے جا کے ان کے ساتھ مجلس ہوئی, کہنا اگلے سندن کلاس میں ذکر ہوا کہ جی کتاب آئی ہے اور میرا نام لیا, اس نے کہا یہ کتاب ایسے جھوٹی ہے, یہ کتاب امام طبرانی کے نہیں ہے. تو شیخ عبد الباری کہنے لگے اس نے ٹھیک کہا ہے,
امام طبرانی ایسے نہیں ہے کہ بغیر سند کے کوئی حدیث یا کوئی قول شعبی کا ذکر کریں. تو یہ چیزیں محفوظ خاطر رکھنے چاہیے. یہ چیزیں اب تجارتی نقطہ نظر سے بھی شروع ہو گئی ہیں. تو چار حضرات جو ہے نا وہ پیسہ دینے لینا مقصود ہے ان کا, علم کی خدمت کم ہو گئی ہے. اللہ مہربانی فرمائے.
احسن اللہ علیکم شیخنا, آپ نے عبد الرحمن بن دینار کے حوالے سے بحث کی ہے, حافظ ذہبی کے مختلف اقوال کی تطبیق یا حافظ ذہبی کے مختلف اقوال ہیں, اس کے درمیان تطبیق یا ترجیح کسے ہوگی؟ کہتے ہیں کہ میں نے جو تعداد نقل کی ہے معتبرین کی آپ کی گفتگو سے وہ 11 بنتی ہے, جارحین 3 ہے, کیا ایسا ہی ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے. جارحین کی تعداد کم ہے اور معتبرین کی تعداد زیادہ ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں یہی تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے اکثر کا جملہ بولا ہے وہ یہ مبنی پر حقیقت نہیں ہے. میں نے تو نمبر وار آپ کو نام بتلایا جن کے اقوال توثیق کے موجود. اکثر میں ہوا کیا ہے, شیخ نے ان اقوال کو ذکر کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر امام ترمذی کی توثیق جرح تعدیل کی کتابوں میں نہیں ہے, ابو داؤد کی نہیں ہے, نسائی کی نہیں ہے, سمجھے. لیکن حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ ان سے امام بخاری رحمتہ ان حضرات نے ان کی روایات سے استدلال کیا ہے. اب یہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے, میں آپ سے عرض کروں کہ ترمذی سے اب فرشتے بن گئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, ترمذی کی آراء معلوم کرنے کے لیے راویوں کی وہ احادیث دیکھی جا سکتی ہیں کہ اس راوی کے بارے میں اس کی حدیث کو امام ترمذی کا حکم کیا ہے, جس سے ان کے موقف کو سمجھا جا سکتا ہے. ان چیزوں کو شیخ البانی نے نظر انداز کر دیا ہے, بات سمجھے نا. کیونکہ تہذیب میں یا میزان میں ان ائمہ کے اقوال نام سے کوئی جرح یا تعدیل توثیق نہیں ہے. یہ شیخ نے ایسا اس پر غور نہیں کیا. اگر یہ چیز ملحوظ رکھتے تو شاید یہ بات شیخ رحمۃ اللہ علیہ نہ کہتے. ہاں تطبیق دینی چاہیے, اللہ اقل تصدیق توفیق دینی چاہیے.
آخری سوال ہے, بعض لوگ حسن حدیث کو نہیں مانتے.
کس کو؟
حدیث حسن.
ہاں
کیا سوال یہ ہے کہ جو نہیں مانتے کیا ان کا کیا حکم ہے, کیا وہ کشمان منکر حدیث
میں؟ استغفر اللہ. نہیں بھائی, دو چھوٹتے ہیں. دیکھیے حسن کی بھی دو نوعیتیں ہیں, ایک حسن لذاتے ہی ہے, ایک حسن لغیر ہی ہے. متقدمین کے نزدیک تو حدیث کی صنائی تقسیم ہے, صحیح اور ضعیف, صرف دو تقسیمیں متقدمین کے نزدیک تاکہ امام بخاری تک. بعد میں یہ تقسیم ہے کہ بخاری صحیح ہے, حسن ہے, حسن لذات ہی ہے اور حسن لغیر ہی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لغیر ہی کا تعارف بڑے شد و مد سے کروایا ہے, اور متاخرین بعد میں پھر سب حضرات نے امام ترمذی کی اس تقسیم کو تسلیم کیا ہے. اس کا انکار صرف امام حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. حسن لغیر ہی کا انکار حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے, لیکن حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی جتنے بعد کے متاخرین علماء ہیں ہمارے, ان سب نے حسن حدیث کا کیا کیا ہے, حسن لغیر ہی کا اعتراف کیا ہے. موجودہ اس دور میں ہمارے بھائی تھے, دوست تھے, شیخ زبیر صاحب, اللہ تعالیٰ رحمت نادر فرمائے ان پر, اور اللہ تعالیٰ کروٹ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے, تو ان کا بھی یہ بھی موقف تھا جو حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. تو ان کے کچھ تلامزہ کا بھی یہی موقف ہے, لیکن یہ موقف ان کا ہم ان سے متفق نہیں ہیں. حتیٰ کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حسن غیر ہی کے انکار کرنے والوں پر بھی شدید انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ منہج سلف کے بالکل منافی ہے کہ حسن غیر ہی کا انکار کیا جائے. سیدھی سی ایک بات ہے, میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ محدثین نے راویوں کے بارے میں یہ تفریق کی ہے, یکتب حدیثہ لا یکتب حدیثہ, یعتبر بہ لا یعتبر بہ. میں نے ذکر کیا تھا امام علی بن مدینی نے مستقل کتاب لکھی ہے کہ ان راویوں پر جن کی روایات کو بطور اعتبار ذکر کیا جا سکتا ہے, مستقل کتاب لکھ دی اور ان راویوں کو اس میں جمع کر دیا. اب یہ جن کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ کس لیے کیا جاتا ہے, لکھی جاتی ہے تو کس لیے کی لکھی جاتی ہے؟ اگر یکتب حدیثہ لا یکتب حدیثہ کا ایک ہی مفہوم ہے تو اس تفریق کے معنی کیا ہے؟ پھر اس تفریق کا فائدہ کیا ہے؟ راوی کی روایت لکھنے کے باوجود معیت تائید کے لیے وہ یا اس پہ غور و فکر کرنے کی جب ضرورت ہی نہیں ہے، تضیف جمع تضیف ضعیف ہے، تو پھر اس تفریق کرنے کا فائدہ نہیں ہے. دیکھیے ایک آدمی نابینا ہے، ضعیف ہے نا، ایک آدمی نابینا ہے، ایک آدمی دونوں ٹانگوں سے محروم ہے، اب دونوں ضعیف ہیں، ٹھیک ہے نا، ہے تو دونوں ضعیف، دونوں بیمار ہیں، دونوں کمزور ہیں نا، ٹانگوں سے بھی محروم ہے وہ بھی ضعیف ہے وہ بھی کمزور ہے، اور آنکھوں سے نابینا ہے وہ بھی کمزور ہے، لیکن وہ جو ٹانگوں سے محروم ہے وہ کیا کرے گا؟ نابینے کے کندھے پہ چڑھ کے اوپر سے پھل اتار لے گا یا نہیں، اور دونوں کا وقت پورا ہو جائے گا یا نہیں؟ بتلاؤ، وہ وقت پورا ہو جائے گا نا. پھل کا درخت جو ملے اندھے کو نظر کچھ نہیں آتا، اور جو لولا لنگڑا ہے بیچارہ اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، اب وہ تو بھوکے مریں گے نا. یہ تو ضعیف جمع ضعیف ہوئے، لیکن جب جمع ہوں گے کندھے پہ بیٹھ جائیں گے تو فائدہ ہو جائے گا دونوں کا یا نہیں ہوگا؟ اور دونوں کا کچھ نہ کچھ بن جائے گا یا نہیں بنے گا؟ بن جائے گا نا. اسی طرح یہی یکتب حدیثہ جو ہے یا یعتبر حدیثہ بھی ہے، اس کے ساتھ صدوق صحیح الحفظ مل جائے تو مل جائے گا. اب دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور ذکر کیا بھی تھا امام دارقطنی کے حوالے سے، آخر امام دارقطنی نے یہ سنن میں کہا ہے کہ مجهول کی روایت مطابقتاً آ جائے تو قابل قبول ہے، یاد ہے کیا تھا ذکر آپ کو. لیکن حافظ ابن حجر کا میں نے ذکر کیا تھا کہ حافظ کہتے ہیں نہیں مجهول نہیں، علل اطلاق مجهول جس کو کہتے ہیں جہالت عین، مجهول جس کو کہتے ہیں جہالت عین، وہ عبارت بھی حافظ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی جہالت عین کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کس کے بارے میں؟ مستور کے بارے میں. اللہ اکبر. اور حافظ نے یہ کہا ہے کہ مستور کی روایت جس سے دو راوی روایت کرنے والے ہیں لیکن کسی کے توثیق اس سے منقول نہیں، اس کی روایت کسی اور راوی سے مل جائے تو دونوں کے لیے تقویت کا باعث ہے. دارقطنی نے علی الاطلاق مجهول کا لفظ اس کے لیے یہ کہا، معلوم ہوا نا کہ محدثین میں مطابق کا یہ تاثر اور ایک دوسرے کے لیے روایت کی تقویت کا یہ مسئلہ اس وقت موجود تھا، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت کا مسئلہ ہے. اور یہ الفاظ جرا و تعدیل بھی اسی بنیاد پر ہے، الفاظ جرا تعدیل میں یہ جو تقسیم ہے یہ بھی اسی بنیاد پر ہے، اور اسی بنیاد کی وجہ سے یہ حکم پھر آگے منتج ہوتا ہے.